فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
انس رضا عطاری، فیصل رفیق قادری، طاہر نذیر عطاری، لاہور، اوکاڑا، پنجاب۔ الحمدللہ عزوجل امیر السنت کا مدنی مذاکرہ دل میں عشق رسول اور فکر آخرت اور نیک اعمال کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔
ایسے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جو بندے کے سوچ و گمان بھی نہیں ہوتے کہ یار یہ بھی سوال ہیں۔
الحمدللہ کیا ہی وہ بات ہے اور کون سی وہ بات ہے جو سیکھنے کو نہیں ملی۔ الحمدللہ
دعوت اسلامی نے بہت کچھ دیا ہے۔ سب سے بڑا جو دعوت اسلامی نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، عقیدے پہ جو دعوت اسلامی نے کام کیا اس کو تو واہ واہ سبحان اللہ۔
الحمدللہ یہاں بہت کچھ روحانی ترقی اور دینی معلومات کے ساتھ ساتھ عقائد کے حوالے سے بھی بہت زیادہ پختگی کا الحمدللہ ذہن ملا ہے۔
الحمدللہ مدنی مذاکرے کی بہاریں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں۔ گھر والوں کو ساتھ بٹھا کر میں مدنی مذاکرہ دکھاتا ہوں۔
مدنی مذاکرے میں نے دیکھا ہے کہ لاکھوں ایسے افراد کہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے، جب پیر صاحب نے ان کو کہا کہ بھئی آپ نماز پڑھا کریں تو فوراً انہوں نے اس نیت پر عمل کیا ہے۔
مدنی مذاکرہ تمام طلبہ کرام کے لیے، اس کے علاوہ تمام عوام کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہمیت کا حامل ہے۔
پہلے ہم سنتے تھے کہ فضان مدینہ، جب ادھر آئے ہیں تو آ کے دیکھا کہ واقعی یہ مدینہ کا فضان ہے۔
الحمدللہ آپ کے سامنے ہے، سب کچھ دعوت اسلامی نہیں دیا ہے۔ مدنی حلیہ، دین متین کی خدمت کرنا، علم دین حاصل کیا الحمدللہ۔
دعوت اسلامی نہ ہوتی یا پیر صاحب کی نگاہیں نہایت ہمارے اوپر نہ ہوتی تو واللہ اعلم پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ ہوتا۔
اگر دعوت اسلامی نہ ہوتی تو پھر پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے۔
دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے یہ سب سنتوں پر عمل کرنے کی جو ہے وہ سعادت مل رہی ہے۔
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے سب سے بڑی جو چیز سیکھنے کو ملتی ہے وہ خوف خدا اور مدینہ کا عشق ملتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت اسلامی کا وہ مدنی ماحول دیا ہے جس پر ہم عمل کریں تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔
امیر علیہ السلام کا فیس ٹو فیس بالمشافہ زیارت کریں گے اور وہ خواہش تمنا پوری ہوگی جو برسوں سے تھی کہ امیر علیہ السلام بالکل سامنے ہم بھی کاش دیکھیں ایک ولی کامل کا چہرہ۔
یعنی امیر سنت کا ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو ہے نا حکمت کے جو ہے نا دریا بھیرے ہوتے ہیں۔
میں نے جب پیر صاحب کی زیارت کی تو جس سمے سے کانپنے لگی، یعنی مجھے وہ الفاظ نہیں بولنے کے لیے کہ میں وہ الفاظ بولوں۔
امیر علیہ سنت کی تعلیمات، جو امیر علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں، وہ ہمیشہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے۔
مرشد نے ہمیں اپنے بڑوں کا ادب سکھایا ہے، والدین کا ادب سکھایا ہے، اساتذہ کا ادب سکھایا ہے، کتب کا ادب سکھایا ہے۔
امیر اہل سنت کی ذات کے بارے میں یہی عرض کروں گا کہ آپ کی شخصیت سنت کا سراپا ہے۔
امیر اہل سنت کے بارے میں تو کہنے کے لیے قسم سے سمجھ لیں کہ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ ان کا کیسے شکریہ ادا کریں۔ اگر آج امیر اہل سنت نہ ہوتے یا دعوت اسلامی نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے۔
قبلہ امیر اہل سنت ایسا پر اثر جواب دیتے ہیں، وہ جواب لاجواب ہوتا ہے۔
امیر اہل سنت کو اللہ تعالیٰ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آپ کا سایہ اہل سنت پر قائم اور دائم فرمائے۔
میرے اہل سنت کی ذات میں سچ میں کہوں کہ میں تو، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہنے کے لیے کہ وہ اتنی عظیم شخصیت ہیں اور ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں کچھ کہہ سکیں۔
تو یہ جو میرے سنت کی سیرت ہمیں ملتی ہے کہ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ کر کر بھی دکھا رہے ہیں، یہ جو ہے نا انسان کو سب سے زیادہ کہتے ہیں نا، زبان سے زیادہ بندے کا جو کردار ہوتا ہے یہ انسان کو جو ہے نا نیکی کی طرف لاتا ہے۔
امیر اہل سنت اس وقت شیخ کامل بھی ہیں، استاد کامل بھی ہیں، والد کامل بھی ہیں۔ آپ کو جس روپ میں دیکھو ایک ایسی منفرد شخصیت نظر آتی ہے کہ دنیا میں آپ کا ثانی نہیں ملتا۔
اللہ پاک امیر اہل سنت کو سلامت رکھے اور ان کے فیوز و برکات سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے۔
مدنی چینل کے ناظرین سے میرا یہ پیغام ہے، گزارش ہے کہ مدنی چینل دیکھیں اور کوئی کتنا ہی وقت، مختصر وقت کے لیے دیکھے، اس کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو لازمی ملتا ہے۔
میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ فضان مدینہ میں آئیں تو آپ کو یہاں سے وہ کچھ ملے گا کہ آپ کی زندگی جو وہ سنور جائے گی۔
انشاءاللہ الکریم مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو آپ کا گھر سنتوں کا گہوارہ بن جائے گا۔
جو یہاں سے دور ہیں ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ مدنی چینل کے ذریعے جو ہے وہ دیکھیں، مدنی چینل کے ذریعے شرکت کریں۔
میں سے دینا چاہتا ہوں کہ مدنی مذاکرہ زیادہ سے زیادہ دیکھا کرو۔
میں ہر نوجوان کو یہ کہوں گا کہ وہ لازمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ضرور تشریف لے کے آئیں، یہاں پر مدنی مذاکرے کو اٹینڈ کریں۔
میں تو یہ چاہوں گا کہ جتنے بھی طلباء کرام ہیں بالخصوص دورہ کے تخصص کے، وہ مدنی مذاکروں کا اپنا معمول بنا لیں۔
میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی دعوت اسلامی میں گزاروں، تو ناظرین کو بھی یہی التماس کروں گا کہ اب آپ بھی مدنی ماحول کے ساتھ جڑ جائیں،
مدنی مذاکرہ زیادہ سے زیادہ دیکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اور یہ یاد رکھیں جب تک نعمت ہوتی ہے تو اس وقت تک نعمت کی قدر نہیں ہوتی، جب نعمت چلے جاتی ہے تو اس وقت جو ہے نا ہمیں نعمت کی قدر ہوتی ہے۔
مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ مدنی مذاکرے موجود عاشقان رسول، ابھی آپ نے سنے ملک بھر سے آئے ہوئے دورہ الحدیث شریف اور تخصصات کے طلباء کرام میں سے چند طلباء کرام کے تاثرات۔ آئیے چلتے ہیں مدنی مذاکرے کی طرف۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ چودہ سو سینتالیس ہجری کے ذوالحج شریف کی آج پچیسویں رات ہے، اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 25، جسے یہ پسند ہو گیا اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں سمجھتا تھا میرا حفظہ کمزور ہے بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن نوجوانوں کا حفظہ بھی اتنا سمجھایا تھا، کوئی عالم بیان فرما رہے ہوں نعرے نہیں لگانے ہوتے بے موقع، کسی کے آنے پر وہ آئیں گے چپ چاپ بیٹھ جائیں گے جو آئے گا وہ، مگر پھر دو دن سے شاید سمجھا رہا ہوں پھر آج نعرے لگانے شروع کر دیے، بھول جاتے ہیں یا اب کر بھی رہے اب نعرے بھی لگا رہے، مفتی صاحب ہیں، استاذ، سمجھے ان کے کئی شاگرد بیٹھے ہوں گے اس میں، اگر کوئی نعرہ لگا بھی دیتا ہے تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کوئی جواب نہ دے، اس کو جواب نہیں دے گا خود ہی اس کی کچی ہو جائے گی، یا اس کو یاد آ جائے گا کہ میں نے رونگ نمبر مار دیا ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھا پھر فرض علوم کی باتیں ہو رہی تھی، کتنی نازک اور اہم ٹاپک تھا، مفتی صاحب کو بھی بریک لگ گیا، سننے والوں کو بھی، اور جو اگر یہ لائیو ہے نا شاید تو ناظرین، بہرحال یہ کہ اتنا سا نقصان نہیں ہوتا، اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، بعض اوقات حلال کو حرام، حرام کو حلال وہ بندہ سمجھ لیتا ہے، ناظرات بھی ہوتی ہیں ہر ہو یہ بھی ہوتی ہوں گی، اس طرح ان کو کیا سمجھ پڑتی ہوگی، اس طرح کی بھول بھلیں گیا میں کہ پہلے کیا بول رہے تھے، اور ایک دم سے یعنی صحیح بات ہے کہ کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے کوئی زور سے کھانسے نا تو بیان کرنے والا تھوڑا یوں بعض اوقات جھٹکا کھا جاتا ہے، امام صاحب پڑھ رہے ہو قرآن آپ پہلی صف میں اور آپ ٹھاؤں کر کے زوردار لگائیں گے نا تو بعض بات امام صاحب اٹک جائیں گے، یہ تجربے کی بات ہے۔ تو چلو وہ کھانسی کسی کو اٹھی آئی وہ اب اس میں بے قصور ہے، لیکن اثر پڑتا ہے اس کا سامنے والے پر، اس نے مہربانی کر کے جو اپنے اختیار میں کم از کم ان سے تو بچے، انشاءاللہ. اور یہ ہر جگہ احتیاط کرنی ہے. اب آپ کے استاد کچھ پڑھا رہے ہیں آپ کو سبق, اب استاذ العلماء داخل ہوئے درجے میں کسی وجہ سے, سب کھڑے ہو گئے, حضرت قیامت, علماء اہل سنت زندہ آباد, آپ کے استاد سب دیکھتے رہ جائیں گے, ادھورا سبق رہ جائے گا ان کا, کہے کیا رہے ہوں گے, بات کیا ہو جائے گی. تو یہ اس وقت بھی نہیں کرنا ہے, کہیں بھی دنیا بھر میں جہاں بھی ہوں آپ, ایسے موقع پر جب علم دین کی باتیں ہو رہی ہوں نا, قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہوں, تو نہیں کرنا ہے. بلکہ بازار ہمارے ماحول میں باتیں کام کی ہی ہو رہی ہوتی ہیں, مدنی مشورے ہو رہتے ہیں کام کے, وہ بھی کام کے ہی ہوتے ہیں, ایسے موقع پر کسی طرح کی ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا, مدنی مذاکرے میں آپ ماشاءاللہ شریک ہیں, اس کے لیے ایک آدھ دو چار نیتیں اور بھی اگر ممکن ہو شامل کرنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, دوسروں کو اشارے کرنے, خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر, دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر, اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا, مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ و سلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کروں گا, موقع کی مناسبت سے انہیں نیکی کی دعوت بھی دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, دوسرے مجھے لائیو سمجھانا پڑتا ہے بعض وقت, پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے کہ جیسے یہ تاثرات ہیں یہ, اس میں اب ایک ہی فرد کو بار بار ہائی لائٹ کرنا اور یہ ذہن بنانا کہ بس یہ ہے تو سب ہو رہا ہے, یہ سوچنا چاہیے کہ یہ چلے جائے گا. یہ بھی کہا کسی نے کہ نعمت کی قدر نعمت کے جانے کے بعد ہوتی ہے, تو یہ ایک اشارہ تھا, تو یہ مہربانی کر کے نہ کریں. پھر مرشد 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 کرتے رہتے ہیں یار, نقش بندی بھی ہوتے ہیں یا چشتی بھی ہوتے ہیں, دوسرے مشائخ کے مرید بھی ہمیں سن رہے ہوتے ہیں, ہمارا آستانہ نہیں ہے دعوت اسلامی, ایک مطلب ان میں شافعی مالکی حنبلی حنفی سب شریک ہو سکتے ہیں, اس میں ہوتے بھی ہوں گے, شافعی تو اپنی ذمہ داران بھی ہیں, شافعی تو ہمارے جامعۃ المدینہ میں مدرسین بھی ہیں باہر ملک میں, باہر ملک بلکہ شاید ملکوں میں, تو اس لیے وہ ایسا نہ کریں. دوسرے پیروں کے مرید بھی ہمارے پاس ایک ہے تعداد ہے, ذمہ داران بھی ہیں, وہ ان کو نہیں یوں ہوتا ہوگا, ہمارے پیر کا ذکر خیر کون کرے, ہر ایک کے لیے اپنا پیر اہمیت رکھتا ہے. مطلب میں اگر مبالغہ کروں تو 100 مرتبہ سمجھا چکا ہوں کہ دعوت اسلامی کو آستانہ مت بناؤ, یہ آپ پٹ جائیں گے, واقعی بولتا ہوں, میں چلا گیا دنیا سے پٹ جائیں گے, پھر آپ کس کی تعریف کریں گے. اس لیے دعوت اسلامی کو ہائی لائٹ کریں, دعوت اسلامی کو اٹھائیں کہ اس کی لائف لمبی ہے, بندے کی لائف, یعنی آپ یہ ذہن کوئی بنائے گا آپ کی کہ انکساری کرتا ہے, میں انکساری خدا کی قسم انکساری اس وقت یا عجز و تواضع نہیں کر رہا, میں دعوت اسلامی والا ہوں, میرا میں تنظیمی آدمی ہوں, میں جو سمجھ رہا ہوں نا جس کا فائدہ وہ آپ کو بات بتا رہا ہوں. آئندہ کے لیے یہ مہربانی کر کے جو تاثرات میں ان کو جو سکھاؤ, یہ سکھاتے ہوں گے کہ یوں بول لو یوں بول دو, یہ بیچارے بول دیتے ہیں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, یار یہ بڑے آدمی بولتے ہیں, یا کہ بولتے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں, تو یہ بولتے ہوں گے, یہ بیچارے وہ دہرا دیتے ہیں, جیسے میں تشریف لایا ہوں آپ عرض کر رہے تھے اس طرح بول رہے ہوتے, تو اب یہ میں نے جو بولا یہ بھی نہیں سمجھ پڑتی ہوگی کہ کیا بول رہا ہے, اپنے منہ سے نہیں کہا جاتا تشریف لایا ہوں میں حاضر ہوا ہوں یہ کہتے ہیں, اور آپ عرض کر رہے تھے یہ نہیں کہا جاتا میں عرض کر رہا تھا آپ فرما رہے تھے, یعنی ایک گفتگو یوں ہوتی ہے, تو یہ عوام ہوتی ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے میں جو کہتا ہوں اس کو سمجھا کرو, اللہ نے ہمیں عزت دی ہے, اللہ کی رحمت ہے, آپ یہ ڈنکے بجاتے رہو گے رب نہیں چاہے گا تو عزت چلی جائے گی, اور آپ مخالفت کرتے رہیں گے رب چاہے گا تو عزت بڑھتی چلی جائے گی. وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا, ہے نا کہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو اس لیے میں تنظیمی باتیں اور جو باقی رہنے والے کام کی باتیں کر رہا ہوں اس کو تھوڑا سمجھا کریں, انشاءاللہ آئندہ خیال رکھیے گا. اچھا دوسرے کا آپ جامعہ کہتے ہیں, جامعہ یا ہم کہتے ہیں اساتذہ بھی کہتے ہیں جامعہ, تو یہ جامعہ بہت سو کے ہوتے ہیں, اپنے پرائے مختلف جامعہ ہوتے ہیں. ہمارا جامعۃ المدینہ ہے. لفظ مدینہ مائنس کر رہا یہ بھی عجیب سی بات ہے, ویسے مدینہ مدینہ کرتے ہیں, جامعۃ المدینہ. مدرسۃ المدینہ آیا تو مدرسہ, مکتبۃ المدینہ آیا تو مکتبہ, یوں کہتے ہیں. لفظ مدینہ مہربانی کر کے مائنس نہ کریں. اسی طرح دارالافتاء اہل سنت کے تعلق سے بھی دارالافتاء, یہ کہ دارالافتاء ہر فرقے کا ہوتا ہے یار, نہ جانے کتنے دارالافتاء کھلے ہوئے ہیں. تو دارالافتاء اہل سنت ہم نے سوچ سمجھ کر غور کر کے, جب یہ نہیں تھا نا اس وقت یہ نام ہم نے سوچ کے رکھا تھا کہ یہ نام ہماری پہچان ہے, کوئی اور یہ نام رکھ لے اس سے پہلے ہم اپنے نام کا ڈنکا بجا دیں, مگر آپ لوگ ساتھ نہیں دیتے. دارالافتاء, دارالافتاء کوئی بھی نہ کہیں, مفتی صاحبان بھی دارالافتاء اہل سنت کہیں, مستفتی بھی دارالافتاء اہل سنت کہیں, عام عیسائی بھائی بھی ہمارے جو ہیں یا عیسائی بہنیں, یہ سب دارالافتاء اہل سنت کہنے کی رٹ. دارالافتاء اہل سنت کی رٹ لگائیں, مدرسۃ المدینہ, جامعۃ المدینہ, یہ رٹ لگائیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ جامعہ کون سا. وہ جامعۃ المدینہ آپ کو پوچھے گا نہیں نا کوئی کون سا, تو اس کی عادت بنائیں اور دوسروں کو بھی یہ سمجھائیں کہ ہم تو مدینے والے ہیں یار, مدینے سے نسبتیں ہماری. لفظ مدینہ ہی مائنس کرنے کے لیے رہ گیا تھا, ہم جامعہ بولتے ہیں. اس میں ہیں بہت ساری حکمتیں, ذکر مدینہ اس بہانے ہو جائے گا. جامعۃ المدینہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عبداللہ اظہر اتاری جگو ہیڈ سرائے علمگیر سے, سیدی امیر اہل سنت کی خدمت میں سوال ہے, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں وقتاً فوقتاً اجتماعات وغیرہ کے سلسلے جاری رہتے ہیں, ان اجتماعات میں شرکت کرنے کے لیے بعض اسلام بھائی بڑا ذوق رکھتے ہیں, آپ کی زیارت کا بڑا شوق رکھتے ہیں, لیکن ان کی جیب اجازت نہیں دیتی, مالی اعتبار سے کیفیت کمزور ہوتی ہے, کیا وہ اسلام بھائی اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی سے مدد طلب کر سکتے ہیں؟ کیا ان کا یہ کسی سے مدد طلب کرنا سوال کرنے کے زمرے میں آئے گا یا کیا حکم ہوگا؟ برائے کرم اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
پہلے تو میں آپ کو قرآن شریف کی آیت مبارکہ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 197, وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی, آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان, اور زاد راہ ساتھ لے لو, بس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے. اچھا یہ شان نزول اس کا, بعض یمنی لوگ حج کے لیے بغیر سامان سفر کے روانہ ہوتے تھے اور اپنے آپ کو متوکل یعنی توکل کرنے والا کہتے تھے, اور مکہ مکرمہ پہنچ کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے اور کبھی غصب و خیانت کے مرتکب بھی ہوتے, چوری کرنا, چھین لینا, خیانت کرنا, دبا لینا کسی کا مال وغیرہ کے بھی مرتکب ہوتے. ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ سفر کا سامان لے کے چلو, دوسروں پر بوجھ مت ڈالو اور سوال نہ کرو, کہ یہ تمام چیزیں توکل اور تقوی کے خلاف ہیں. تقوی بہترین زاد راہ, تقوی بہترین زاد راہ ہے. نیز یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ جس طرح دنیاوی سفر کے لیے سامان سفر ضروری ہے, ایسے ہی سفر آخرت کے لیے پرہیزگاری کا سامان لازمی ہے. بہرحال یہ کہ حج کے لیے, عمرہ کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی سے سوال کرے. بعض لوگ کہتے ہیں مجھے مدینے بھیج دو, مدینے کا بڑا ارمان ہے, تو یہ بھی جائز نہیں ہے. مدینے کے لیے سوال جائز نہیں ہے, تو کراچی اور لاہور اور فلاں کے لیے سفر کی کہاں اجازت ملے گی, یا فلاں کو دیکھنا ہے اس لیے اجازت نہیں ملے گی. تو اس طرح اگر کسی نے کیا ہے تو وہ سوال کیا تو گناہگار ہے, توبہ بھی کرے, اور جو رقم حاصل کری ہے اس سے رقم حاصل کی ہے, مل کے خبیث, تو یہ ہو گئی مل کے خبیث, یہ اصطلاح ہے شریعت کی. تو یہ اس کو استعمال کرنا تو حرام ہے. اب اس میں یہ اختیار ہے کہ جس سے لی اس کو لوٹا دے یا کسی شریف فقیر کو خیرات میں دے دے. یہ دو صورتیں اس کی. بہتر یہ کہ اسی کو دے, بہتر یہ کہ جس سے لی یہ رقم اسی کو لوٹا دے. اور اس میں یہ چانس ہے اگر یہ کچھ نہ کہے اور وہ اگر اب دوبارہ بولنا کہ نہیں نہیں رکھ لو آپ رکھ لو رکھ لو میری طرف سے معاف ہے آپ کو, تو رکھ سکتا ہے, یہ گنجائش نکلے گی نا.
اگر وہ ہلاک نہیں ہوئی اس کے پاس موجود,
ہلاک نہیں ہوئی ہاں,
پھر واپس کرنا ہے, اور اگر ہلاک ہو چکی ہے تو اب معافی ہو سکتی,
اب وہ معاف ہو سکتا ہے. ہاں وہ رقم موجود ہے اس کے پاس اور وہ دینے جا رہا ہے وہی رقم, اور وہ کہتا ہے نہیں رکھ لو تو نہیں رکھیں گے, اس کو دے دیں گے, اور وہ نہیں قبول کر رہا تو کسی فقیر کو دے دیں, شریف فقیر. اچھا, اور اگر یہ خرچ کر چکا ہے, کھا پی چکا ہے, کرائے میں دے چکا ہے ٹرین کے, اب وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ مسئلہ مجھے وہاں جا کے معلوم ہوا اور یہ کہے میں آپ کو پیش کر دوں گا, مجھے مہلت دے دیں یا میں آپ کو, یا لے کر کے یہ دوسری رقم ہے میرے پاس تھی یا امی سے لے لی وغیرہ, یہ قبول کریں, تو اب چونکہ وہ اگلی رقم اس کی دی بھی تو یہ ختم کر چکا تھا, ہلاک کر چکا تھا, یعنی وہ استعمال کر چکا تھا اور وہ ختم ہو گئی تھی, اس کے پاس نہیں تھی. تو اب اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں میں معاف کرتا ہوں, تو اب معاف ہو جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے کہ اس نے ایک سوال کیا جو اس کے لیے جائز نہیں تھا. ان کاموں کے لیے سوال کی اجازت نہیں ہوتی. اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے سمجھانے کے لیے. امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اپنی ضروریات شرعیہ کے لائق مال رکھتا ہے یا اس کے کسب پر یعنی حاصل کرنے پر قادر ہے اسے سوال حرام ہے, اور جو اس مال سے آگاہ ہو اسے دینا حرام, کہیں جو مانگ رہا ہے اس کے پاس تو ہے پھر بھی اس کو دے رہا ہے حرام, اور لینے اور دینے والا دونوں گناہگار ہو مبتلائے آسام گلاؤں میں مبتلا ہے سیاہ میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیاہ صحیح حدیثوں میں, صدقہ حلال نہیں ہے کسی غنی کے لیے نہ کسی تندرست کے لیے, نہ کسی یعنی مالدار کے لیے حلال ہے نہ کسی تندرست کے لیے جو کمانے پر قادر ہوتا ہے. مثلا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
Nowadays, it is commonly heard that there is no blessings in time. Despite a lot of effort in running around, tasks do not get completed, whereas the pious people of earlier time used to accomplish a great deal of worship and scholarly work in a short amount of time. My question is, how can we attain blessing in our daily time so that we can fulfill both our religious and worldly responsibilities in a better way?
آج کل یہ بات عام سننے میں آتی ہے کہ وقت میں برکت نہیں رہی, بہت بھاگ دوڑ کے باوجود کام مکمل نہیں ہوتے, جبکہ پہلے زمانے کے نیک لوگوں کے ہاں کم وقت میں بہت زیادہ عبادت اور علمی کام ہو جایا کرتے تھے. سوال یہ ہے کہ ہم اپنے روزمرہ اوقات میں برکت کیسے حاصل کریں تاکہ دینی اور دنیاوی فرائض بہتر انداز میں ادا ہو سکیں.
اس میں یہ کہ ہمارے ہم وقت کو مینیج نہیں کرتے عام طور پہ, اگر اس کا ایک شیڈول بن جائے کہ فلاں وقت یہ کروں گا, فلاں وقت یہ, فلاں وقت یہ, تو اس طرح انشاءاللہ آپ کو وقت میں برکت رہے گی. اچھا, جیسے گفتگو کرنے میں ایک تو ٹو دا پوائنٹ آدمی بات کرتا ہے, دوسرا ادھر کی ادھر کی جس کو خلط مبحث کہتے ہیں تو یہ کرتا ہے. اب یہ کہ بات تو پوری بہت ٹائم لے لیا, برکت نہیں رہی. تو اگر خیر الکلام ما قل و دل, ہے نا, بہتر کلام ہوا جو قلیل یعنی کم اور پر دلیل ہو, دلیل کے ساتھ ہو, تو ایسا تو ہم کو آتا ہی نہیں ہے نا. وہ جہاں بیٹھے مل کے دو یار, تو پھر وہ رات کیسے نکلی پتہ نہیں چلا, پھر بولتا ہے یار وقت میں برکت نہیں ہے, سبق تو رہ گیا میرا, پڑھانے والا کہے گا یار مجھے تو دیکھنا تھا طلبا کو کل پڑھاؤں گا کیا. طلبا سوالات کرتے ہیں, اب طلبا سوالات کرنے والے چلے گئے, اب تو سر ہلاتے ہیں, جی جی حضور استاد صاحب بجا فرمایا, اگر بولنا یہ تو استاد صاحب کی مہربانی, پوچھتے نہیں کہ سمجھے کیا. اچھا آپ پوچھا کریں گے. مجھے مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا, وہ وہ حدیث ہے, بولا پہلے کے طلبہ یہ فرما رہے تھے کہ سوالات کرتے تھے اور ٹک ٹاک سوالات کرتے تھے. تو ایک حدیث مجھے پڑھانی تھی جس میں وہ حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے مابین جو معاملات ہوئے ان کے تعلق سے تھی. اس میں خیر الفیہ اور شر الفیہ یہ دو الفاظ تھے. اب ظاہری معنی اس کے اچھا گرو اور برا گرو, لیکن یہاں یہ ترجمہ ہو نہیں سکتا, صحابہ دونوں طرف ہیں. اب کیا کیا جائے, میں پریشان کہ یہ پہلے اب کہ نہیں ہے, پہلے کے طلب ایسے تھے کہ بال کے کال اتارتے تھے, یہ مجھے ضرور پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب تو میں نے شروعات دیکھی تو کوئی, پھر میں اعلی حضرت کی لائبریری میں مجھے جانے کی اجازت تھی, یہ بریلی شریف میں پڑھاتے تھے ان دنوں منظر اسلام اعلی حضرت کے مدرسے میں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ وصال پا چکے تھے, لیکن اعلی حضرت کی جو مخصوص لائبریری تھی نا اس میں وہ بولا مجھے اجازت تھی, میں کتابیں اعلی حضرت دیکھ لیتا تھا. تو میں نے اعلی حضرت کی مشکات شریف لی, مشکات شریف میں وہ حدیث موجود تھی کہ اعلی حضرت کا یہ معمول تھا کہ وہ حاشیے بڑے لکھے کرتا تھے, اور خاص کر جو ایسے مشکل مواقع پر وہ حاشیہ لکھ دیتے تھے. تو وہاں مطلب میں نے ڈھونڈا, اچھا تو وہاں اصل وہ بات انہوں نے شاید اشیعت اللمعات میں بھی دیکھا ہوگا, یا وہاں تذکرہ تھا اشیعت اللمعات کا, شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مطلب یہ کہ یہ لکھ دیا تھا مقام ای از اشکال خالی نیست, یہ مقام جو ہے یہ بڑا مشکل ہے, مشکلات سے خالی نہیں ہے, وہ کہہ کر گزر گئے تھے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے محدث نے یہ لکھا ہے, اس میں کیا اشکال ہے. پھر انہوں نے اعلیٰ حضرت نے مثال دی نماز کی صفوں کی کہ پہلی صف جو خیر الصفوف ہے, اب کیا باقی صفیں شر الصفوف ہیں, بری صفیں؟ بری صفیں نہیں ہیں, فضیلت میں کم ہیں. تو اس سے اعلیٰ حضرت نے حل نکالا کہ خیر الفیہ یعنی زیادہ بھلائی والا گرو, اور شر الفیہ معنی کم بھلائی والا گرو, یوں مسئلہ حل کیا.
اشیعت اللمات کے اوپر اعلیٰ حضرت نے حاشیہ لکھا, اشیعت اللمات کے اوپر ہی حاشیہ لکھا تھا, اور اس میں وہ خیر الصفوفی اولہا و شرہا آخرہا,
یہ الفاظ
شرہا کے الفاظ ہیں, اس پر پھر اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا.
اب میں بہت پرانا واقعہ ہے حضور مفتی حضرت مفتی وقاص الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, یہ وہ بات نہیں کر رہا ہوں جب آپ میں سے کوئی بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا, یہ ہو سکتا ہو گئے داؤد اسلام سے پہلے میں ان کے پاس زیادہ جاتا تھا.
یہ واقعہ آپ سے سنا تھا.
جی سنا ہے نا پہلے,
آپ سے ہی سنا تھا.
الحمدللہ بزرگوں کے واقعات بڑا کام دیتے ہیں, کئی مسائل کا حل مل جاتا ہے ان میں. یہ ذہین تھے مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کافی ذہین تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد, اللہ ان کی رحمت فرمائے اور ان کے مرقد منور پر ڈیروں ڈیر رحمتیں برسائیں.
نتیجہ یہاں پر نتیجہ یہ نکلا کہ خیر کے مقابلے میں شر بولا جائے تو کبھی اس شر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کم خیر والا,
کم خیر والا. سبحان اللہ.
اوقات کے تعلق سے سوال ہوا اور امیر علیہ سنت نے تربیت فرمائی. انمول ہیرے امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے, بابرکت اوقات کون سے ہیں, اپنے دن رات کا شیڈول کیسے بنایا جائے, اپنی پرائیورٹی یعنی ترجیحات کو کیسے سیٹ کیا جائے, کون سا کام کس وقت ہونا چاہیے, امیر علیہ سنت نے اس میں بالتفصیل لکھا ہے. اس کا مطالعہ انشاءاللہ الکریم بہت مفید ہوگا, انشاءاللہ الکریم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال آیا ہے, بعض طلبہ کرام دوران تعلیم بہت محنتی ہوتے ہیں لیکن فراغت کے بعد علمی ترقی رک جاتی ہے, فراغت کے بعد علم میں مسلسل اضافہ کیسے رکھا جائے؟
پرائیویٹ اسٹڈی ایک تو مطالعہ تو کرتے ہی رہیں, اب مفتی صاحبان کو دیکھیں گے نا ان کے پاس کتاب ہوتی ہے, عام طور پہ کتاب ہوتی ہے, یہ جہاں بھی جائیں گے ان کا رفیق سفر جو ہے یہ کتاب, یہ جہاں مقابلہ تو ان کے پاس جو علم بڑھتا رہتا ہے, جو پڑھ لیا اس کو دوبارہ پڑھیں گے تو اور پکا ہوتا ہے, یاد ہوتا ہے. پھر یہ کہ ایک تو صورت یہ علم باقی رکھنے کی, دوسرا یہ کہ پڑھاتے رہے, پڑھاتے رہنے سے بھی علم بڑھتا ہے. پڑھائیں گے نہیں کوئی اور کام کر لیں گے, پڑھانا اور پڑھنا یہ سب چھوٹ جائے گا تو پھر یہ کہ وہ کمزور ہو جائے گا, ہو جاتا ہے کمزور, پھر وہ صورت مولانا نام لے جائے گا, مفتی ٹائٹل رہ جائے گا لیکن معلومات میں بہت کمزوری ہو جائے گی. میں تو کئی بار کہتا ہوں کہ جو اسٹیج کے مقرر ہوں, بھلے ہوں مفتی کسی دور میں رہے ہوں گے, تو ان کو مسئلہ بتانے کی زحمت نہ دی جائے, کیونکہ کبھی کبھی ان کے کلپ یا اسٹیجوں پر اور یہ نام مسئلہ بتائیں تو اچھا ہے. صرف اسی مفتی صاحب سے جو سنی عاشق رسول اور دارالافتاء کسی بھی دارالافتاء سے وابستہ ہو. الحمدللہ اب تو دارالافتاء اہل سنت کی کئی شاخیں کھل گئی اور اب تو مطلب ہر ایک کے پاس شاخ ہے, اس کی نمبر ہیں تو فون کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو کیا یہ رات دن کتابیں الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں اور آ کس کے اور پڑھتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں, ایک مسئلہ ڈھونڈنے کے لیے کئی بعض وقت کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں, تو ان کا علم جو ہے نا بڑھتا رہتا ہے. تو یہ جواب جو دیں گے نا یہ زیادہ مضبوط ہوگا. ایک بار ایک قصہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ بھی اسٹیجوں پر تشریف لے جاتے تھے, نام کے ساتھ مفتی بالکل تھا, ہمارے بہت مہربان مطلب, لیکن بہر مسائل اپنی جگہ پر ہیں. تو یہ سفر سے تشریف لائے تھے, میں بھی حاضر ہوا تھا اور لوگ بھی عقیدت مند. اب ان سے کوئی ادھر سے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھ رہا ہے, کوئی ادھر سے, اب جو ہو رہا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اب میں بولا اب تو یہ رونگ نمبر لگ رہے ہیں, میں لگتا ہے اصلاح بھی نہیں کر سکتا, میں مارا جاؤں گا, یہ گستاخ ہے. میں نے پھر اعلان کیا ہمت کر کے, کیونکہ وہ واقعی سفر سے آئے ہوئے تھے, تھکے ہوئے تھے, جھوٹ نہیں بول سکتے کہ حضرت کی طبیعت ناساز ہے, حضرت تھکے ہوئے ہیں, وہ آئے تھے ابھی سفر سے. تو میں نے کہا دیکھو حضرت سفر سے آئے ہوئے تھکے ہوئے ہیں, اب کوئی سوال نہیں کرے گا. تو یوں تھوڑا سوالات کا سلسلہ رک گیا. یوں مطلب یہ نہیں کہ یہ میں جو سمجھانا تھا, میرا خیال میں نے بہت کچھ سمجھا دیا آپ کو کہ کس سے سوال کرنا ہے, بھلے مفتی ہو, شیخ الحدیث ہو, اس کا نام کے ساتھ ایک درجن ٹائٹل ہوں, لیکن دیکھ لیں فی الحال وہ کرتے کیا ہیں. اچھا پھر اس میں سینئر جونیئر کا فرق ہوتا ہے, پرانا ہوگا کونا مشق اس کا تجربہ زیادہ ہوگا, جونیئر ہوگا اس کا تجربہ نیا ہوگا, تجربہ کم ہوگا اس کا مطالعہ کم ہوگا, یعنی عموماً مطلب یہ ہوتا ہے. اچھا پھر یہ دیکھا جائے گا کہ حافظہ کس کا مضبوط ہے, ذہین زیادہ کون ہے, ہر ایک یعنی ہر ایک سے ایک دوسرے کے اوپر تو ہوتا ہی ہے نا, تو یوں یعنی کہ مسئلہ زیادہ پرفیکٹ ملے گا اگر کوشش کریں گے تو. لیکن یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اب انہوں نے فتویٰ دیا تو اب ان کے پاس چلے گئے فتویٰ, تھوڑا یوں لگا کہ یار مشکل ہے, شاید یہ کوئی آسان دے دیں گے, یوں چلے گئے. اس میں پھر خرابیاں پیدا ہونے کا پورا پورا اندیشہ ہے, جب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس گئے میرا فتویٰ سمجھ میں نہیں آیا تو ان کو تھوڑا یوں اچھا تو نہیں لگے گا نا, پھر یہ کچھ اور بتا دیں گے, ہو سکتا ہے ان کی اپنی تحقیق ہو. تو یہ پھر آپس میں اگر ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے تو پھر کھینچمتا نہیں. پھر آج کل تو سوشل میڈیا, پہلے بھی مائک تھا, مائک پر تجہیل تغلیط سمجھتے ہوں گے آپ, یہ پہلے بھی ہوتا تھا, اب تو سوشل میڈیا ہے, لہ مفتی بن کے بیٹھ گیا. تو عربی کی عبارت بھی پڑھنی نہیں آتی, عبارت جزیہ نقل کیا دیکھ کے اس میں دو غلطیاں میں نے نکالی, تو اب کہاں جائیں مدینے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اس کلپ کی ویڈیو اور آڈیو AI جنریٹڈ ہے.
ارے یہ کیا ہوا, یہ تو ٹائر ہی پنکچر ہو گیا. آگے سے ہٹو, ارے ہٹو آگے سے ہٹو, ارے ہٹو
یہ آواز تو جانی پہچانی لگ رہی ہے.
جو ہوگا خود سامنے آ جائے گا.
آئے گا
نہیں,
آ چکا ہے.
ارے میری کمر,
وہ دیکھو وسیم انکل گر گئے ہیں.
بھاگو سر, علی آ گئے.
بہت بہت معذرت, آپ سب کو میری طرف سے تکلیف ہوئی, بالخصوص وسیم صاحب.
ارے سر, ہمارے نصیب میں سکون کہاں.
ان بچوں نے چھٹیوں میں تو جینا مشکل کر رکھا ہے. آپ کو تو پتا ہے سمر ویکیشن ہے. ارے سر, پہلے ہی ہفتہ اتوار آف ہوتی ہے, پھر نیشنل و انٹرنیشنل ایونٹس ملا کر 365 دن میں تو 175 چھٹیاں ہوتی ہیں. باقی موسمی چھٹیاں وہ الگ ہیں, کبھی بارش کے نام پر تو کبھی گرمی کے نام پر.
تو یہ پڑھیں گے کب؟ ہر وقت تو گھر ہی میں پڑے رہتے ہیں.
آپ بچے کی پڑھائی سے پریشان ہیں یا بچے سے؟ بچوں سے. میرے سارے کپڑے ناپاک کر دیے. کیا مطلب؟ کبوتروں کے بچوں سے نہیں, انسان کے بچوں سے. بچے نہ یہاں دانا ڈالتے نہ کبوتر جمع ہوتے.
پیارے امیر اہل سنت, ہم بچے گھر رہیں تو پرابلم, باہر جائیں تو پرابلم. ہم ایسا کیا کریں کہ سب اچھا ہو جائے, کام بھی ہو, کھیل بھی ہو اور کوئی ناراض بھی نہ ہو.
میرا بھی ایک سوال ہے, کیا کبوتر کی بیٹ سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟
اللہ اللہ, یہ بچوں کا تو کل پرسوں بھی اسی طرح کا سوال تھا, بچوں کے تعلق سے. تو کافی اس میں جو ہو سکا میں نے تفصیل بیان کرنے کی کوشش کی تھی. آج بھی یہ سوال اسی طرح کا ہے, الفاظ میں کچھ تبدیلی ہے. بچے وقت پر سبق یاد کریں, وقت پر پڑھیں, وقت پر اٹھیں, وقت پر سوئیں, وقت پر کھائیں اور وقت پر کھیلیں. یہ کھیلنے والے نے یاد دلا دیا, وقت پر کھیلیں بولنا رہ گیا تھا نا. تو کھیلنا یہ ان کا زیادہ مطلب یعنی کہ اہم مطلب یعنی ہوتا ہے. وہ اب بچے ہی ہیں, ظاہر بچے تو کھیلتے ہی ہیں. تو سب یعنی کہ درمیانہ انداز ہو, اور بچوں کو بس وہ ڈانٹ ڈپٹ اور ان کی برائیاں کرتے رہنا کہ جینا دوبر کر دیا تو فلاں کر دیا ہے, یہ نہ کہا جائے. بلکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ بچے کی غیبت, کسی تاک کر کسی بچے کی قیمت کی کہ فلاں بہت شرارتی ہے, یہ پیچھے سے جو کہا یہ غیبت ہے. جی ہاں, بستر گندا کر دیتا ہے, دانت نکل آ رہے ہیں, تو بڑا ضدی ہو گیا ہے اور چڑچڑا ہو گیا, یہ سب غیبتیں ہیں. بچے کے سامنے کہو گے تب بھی غیبت ہے, جو نہیں سمجھتا. اواں اواں کر رہا بےچارا, اب وہ کیا سمجھے آپ کی بات ہوئی بھی, اس کی جو آپ مذمت کر رہے ہیں غیبت تو ہے نا, جبکہ وہ بات صحیح ہے. اگر غلط ہے تو پھر وہ تہمت کی طرف جا رہے ہیں آپ. تو بچوں کو بھی برا بھلا کہتے وقت 112 بار سوچ لیا کرو, کیونکہ غیبت پہ تو نہیں پڑ رہے, حاجت نہیں ہوتی اس کی. میرا بچہ بہت شرارتی ہے, اب اس کو کہہ رہے ہیں یہ شرارت بلا دے گا. وہ کہے گا میرا بچہ تم سے دعا تھا گیا, لے بھائی اب آپ دعات کم کروا دیں گے یا کیا پورا ہی سدھار دیں گے. تو یہ بالکل یعنی کہ بے دکی مطلب, ہاں کسی کو ان کے استاد کو اس لیے کہا کہ یہ ہر وقت مطلب جھگڑے کرتا ہے گھر میں, شرارتیں کرتا ہے, امی کی بات نہیں مانتا وغیرہ وغیرہ, اس نیت سے کہا کہ استاد اس کو سمجھائے تو جائز ہے. یہ غیبت تو ہے لیکن جائز ہے, سامنے نہیں کہنا چاہیے. سامنے کہیں گے تو وہ پھر اور اس کو یعنی کہ کام خراب ہو جاتا ہے. بعض لوگ سامنے سامنے کہتے ہیں سمجھاؤ اس کو, بہت تنگ کرتا ہے. اب وہ بھی دل میں سوچتا ہوگا کہ اب پتہ چلے گا تنگ کرنا کس کو کہتا ہے. کہتے ہیں ابھی تو جی 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 کر دے گا جس کے سامنے آپ نے کہا, گھر میں پھر بتائے گا کہ ہٹ جاؤ. سامنے کہیں گے تو یا پھر اس کو دل ٹوٹے گا اس کا, کہ جس کی وہ عزت کرتا تھا. کوئی بھی کہے گا تو معزز کے سامنے کہے گا, تو اس کے ان کے سامنے, اب امام صاحب کے سامنے کہا, پھر نماز سے قطرائے گا اس کے سامنے جانے سے بچہ, کہ امام صاحب تو اب میرے سے بدزن ہو گئے ہوں گے. بہت سمجھدار ہوتے ہیں بچے, تو یہ نہ کیا جائے. امام صاحب کے ذریعے سمجھوانا ہے بچے کو, نہ پتہ چلے اس طرح, یا کسی اور موقع پر بچے کی غیر موجودگی میں امام صاحب سے عرض کریں. یہ حکمت کی باتیں ہیں, اگر ناظرین حاضرین اس کو گرے سے باندھیں گے اللہ کرے کام آئیں گے. تو یوں مطلب یہ کہ بچوں کی برائیاں نہ کی جائیں, ان کی اچھا کام کریں تو حوصلہ افزائی کی جائے. بھول کریں تو بھلے اس کو آنکھیں دکھائیں, لیکن صرف آنکھیں دکھائیں, ڈنڈا نہ دکھائیں کہ سر پھوڑ دوں گا, منہ توڑ دوں گا. ایک بار تو ایسا سہمے گا کہ اب تو گیا میرا منہ میرا سر, پھر آپ نے کرنا تو کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بار کہیں گے تو اس کو اثر کم پڑے گا, ایسے بولتے ہیں یار سر کہاں پھوڑتے ہیں. پھر تیسری بار تو بولے گا سر پھوڑ دو. تو یہ بھی انہیں کہ سوچ سمجھ کر مطلب بچے کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنی ہوتی ہیں, جس سے اس کا یعنی حوصلہ بھی نہ بڑھے خرابیاں کرنے میں. یہ تو ہوا بچوں کے تعلق سے. اچھا اب وہ میٹ, تو جو حلال پرندے بلند پرواز ہیں, اونچے اڑتے ہیں, کبوتر بھی اونچا اڑتا ہے, چڑیا بھی اونچی اڑتی ہے, دونوں حلال ہیں, اس کے علاوہ بھی اور حلال پرندے ہیں. تو جو حلال پرندے اونچا اڑتے ہیں ان کی میٹ ناپاک نہیں ہے, پاک ہے, اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. البتہ انڈر اسٹوڈے کے کراہیت تو آئے گی, طبیعت بدمزہ ہوگی, اسی حال میں مسجد میں جائیں گے دوسروں کو تکلیف ہوگی, یہ ضمنی باتیں ہیں اس کی, لیکن ایکچولی مطلب یہ ناپاک نہیں ہے. جیسے وہ اس نے بتایا کہ میرے کپڑے ناپاک کر دیے, پھر بچوں کو کوسا. جو حلال پرندے بلند پرواز نہیں ہے, جیسے مرغی ہے, بطخ ہے, چکور, چکور ہمارے یہاں یہ قومی پرندہ ہے پاکستان کا, چکور ہے, یہ حلال پرندے ہیں, لیکن یہ بلند پرواز نہیں. چکور بھی پھدکتی ہے, جس طرح دور دور تک کبوتر اڑتے ہیں اس طرح نہیں اڑتی. تو اس طرح کے جو بھی پرندے حلال ہیں لیکن بلندی میں نہیں اڑتے, ان کی بیٹ ایسی ناپاک ہے جیسے انسان کی جو گندگی ہوتی ہے نا, یعنی نجاست غلیظہ اس کو بولتے ہیں, ایسی ناپاک ہے. اچھا اب جو حرام پرندے ہیں, جیسے چیل ہوا, کوا ہوا وغیرہ, تو یہ حرام پرندے جو ہیں ان کی بیٹ ناپاک ہے, اس کو نجاست خفیفہ بولتے ہیں. اس کی تفصیلات وہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے, اس میں آپ اس کو پڑھ لیجیے, بڑے کام کا, اس میں فرض علوم آپ کو ملیں گے سیکھنے کو انشاءاللہ. یہ آگے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدھی ایک سوال موصول ہوا ہے, سوال یہ کر رہے ہیں کہ آج کل معاشرے میں جھوٹ بولنے کا رجحان بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے, یہاں تک کہ بعض لوگ معمولی باتوں میں بھی جھوٹ بول لیتے ہیں اور اسے معمولی سمجھتے ہیں. جھوٹ کی مذمت, اس کے دنیا و آخرت کے نقصانات اور اس بارے میں احادیث مبارکہ میں جو وعیدیں بیان ہوئی ہیں ان کے متعلق کچھ ارشادات عطا فرما دیجئے تاکہ ہمیں اس گناہ سے بچنے کی ترغیب ملے.
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے, میں اس کے ساتھ چل دیا. میں نے دو آدمی دیکھے, ان میں ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا ہوا بیٹھا تھا. کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا, لوہے کا زنبور تھا, لوہے کی سلاخ جس کا ایک طرف کا سرا مڑا ہوا ہوتا ہے, جس سے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے گدی تک چیر دیتا ہے. گدی پچھلا حصہ ہے نا, چیرتا ہوا گدی تک چیر دیتا ہے. اچھا پھر زنبور نکال کر, وہ ہتھیار نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈال کر چیرتا, اتنے میں پہلے والا جبڑا اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتا. میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے, اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے. اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا. تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے. جھوٹ ہمارے یہاں اتنا عام ہے, اتنا عام ہے, یعنی کہ جیسے کہ ہم نے ملاقات کے لیے کچھ شرائط وغیرہ رکھی ہے, مجھے تجربہ ہے اس کا. جیسے کہ بھائی جس نے قافلے میں سفر کیا ہے اسی مہینے میں میں اس سے ملوں گا, تو کسی نے آ کر مجھے کہا کہ ملاقات میں آیا, معاف کر دو مجھے, میں ایسے آپ سے ملنے کا بڑا ہوا, تو میں جھوٹ بول کے آ گیا ہوں. میں نے کہا یہ معاف کر رہا تو میرے اختیار میں ہی نہیں ہے, آپ نے تو خدا کا جرم کیا, جھوٹ بولیں, توبہ کریں. یار کہ میرا کوئی حق تو مارا نہیں تھا, میں تو بیٹھا ہی ملنے کے لیے تھا, تو یوں مجھے لگا کہ اس کو توبہ کا میں نے کہا. اب وہ الگ بات ہے جس کو جھوٹ بولا اس کو دھوکہ دیا اس نے وغیرہ, وہ پھر تو یوں مطلب بعض لوگ کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ کوئی چیز جیسے دی جا رہی ہے کہ بھائی فلاں فلاں کو یہ کتاب یا یہ چیز یا نیاز باکس وغیرہ ملے گا کہ یہ یہ اس نے کارکردگی ہو اس کی, اتنے قافلے سفر کیے ہوں, اتنی کھالیں اکٹھی کی ہوں قربانی کی وغیرہ, تو اس میں اب کسی نے ہاتھ بڑھا کر لے لیا, جھوٹ بولا, دھوکہ. اب میں زبان سے تھوڑی بولتا ہوں, جب بھائی طے ہوا کہ فلاں کو دیا جائے ہاتھ نے ہاتھ بڑھا, تو یہ ہاتھ سے جھوٹ بول رہے ہیں نا, مجھے دے تو میں میرا میری کارکردگی پوری ہے, تو یہ بھی جھوٹ ہوا, وہ لینا آپ کے لیے حلال نہ ہوا, گناہگار ہوں گے آپ. لوٹانا واجب, توبہ کرنا واجب, ورنہ گناہ تو اس کا بہت مطلب. تو اس لیے وہ ایسا میں جب اس طرح ڈراتا ہوں, کبھی ایسا ہو کئی بار ہوا ہے, چند بار ہوا ہے کہ ڈراتا ہوں تو بعض باکس واپس دے دیتے ہیں. جب یہ عام آج تو خیر ماشاء اللہ طلبہ کرام ہیں, ان کے تو کیا کہنے. تو بہرحال یہ کہ ہمیں باکسز واپس ملے ہیں, نوٹ میں جب دیتا ہوں تو وہ جھوٹ بول کے لینا, ایسے بھی کیس پکڑے ہیں. آتے بھی ان گھڑ قسم کے ہوتے ہیں لوگ, طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ابھی ہزاروں لاکھوں کی ایک ہوتی ہے ٹرن آور, تو دریا میں جال پھینکو تو مچھلی بھی آتی ہے, جھینگا بھی آتا ہے, تو بعض کا دریائی سانپ بھی آ جاتا ہے, تو وہ بھی پھر ڈراتا ہوں تو بعض کا یہ نوٹ بس دے جاتے ہیں. اچھا مجھے مت دو, کچھ بھی مت بولو, ادھر جمع کرا تو اپنے دار السنہ پر, تو وہاں جمع کرا کے آ جاتے ہیں کہ وہ شرمندہ ہوتے ہیں نا, بھول تو کر دیا. یہ خوف خدا والے لوگ کہ جن کو واقعی ڈر لگ جاتا ہے کہ یار میں نے غلطی کی ہے, تو سمجھانے سے فائدہ تو ہوتا ہے. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, یہ آیت مبارکہ, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو اس لیے وہ جھوٹ تو کبھی نہیں بولنا چاہیے. ہاں بعض صورتیں شریعت جس میں اجازت دیتی ہے جھوٹ بولنے کی, جیسے کہ یوں سمجھ لو کہ کوئی بندہ چھپا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے اور کوئی ڈھونڈ رہا ہے گن لے کر کہ اس کو فائر کر دوں, بولے تم نے دیکھا یہ کہاں گیا ہے کس طرف ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ادھر چھپا ہوا ہے, تو یہاں جھوٹ بولنا ضروری ہے نہیں تو اس کو جان سے مار دے گا, تو اب بول سکتے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے, تاکہ اس کی جان بچ جائے. ایک مثال دی میں نے کہ مواقع ہیں جھوٹ بولنے کے, لیکن یہ کہ ہم جو جس طرح جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں نا بے دریز, وہ اجازت نہیں ہے, مجبوری ہے یا فلاں ہے, ہر بات ایسی نہیں ہوتی جس کو شریعت ایسی مجبوری قرار دے یہاں جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہو. یہ علماء سمجھائیں گے آپ کو, ان سے پوچھیں گے کہ اس کے لیے جھوٹ بولوں میں, تو وہ بتائیں گے کہ بولیں کہ نہیں بولیں. تو نادر صورت ہیں بات جھوٹ بولنے کی, جس میں ایک کی مثال آپ کو میں نے عرض کی. جھوٹ نہیں بولنا ہے, سانچ کو آنچ نہیں ہے, بہت احتیاط کرنی ہے, بہت احتیاط کرنی ہے. میرے جب ہونے کے دوست ہوتے تھے ہمارے, تو میری ذرا کچھ نہ کچھ میرے جو نیکی کی دعوت دیتا ہے نا وہ اپنے کوئی دوست نہیں چھوڑتا, تو بعض لوگ ناراض بھی ہوتے تھے میرے سے, تو ایک دوست بہت ناراض تھا لیکن وہ بولتا تھا, تو میرے سامنے بھی اس نے بولا کہ میں یہ تو بولتا ہوں کہ الیاس قادری، یا دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کرتا ہوں، فرینڈ سرکل ہو دوست، الیاس قادری کے گردن پہ چھری بھی رکھ دو، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، سچ سچ بولے گا. الحمدللہ میری یہ کوالٹی تھی، میں ڈرتا، اصل میں ڈرتا تھا جھوٹ بولیں گے، گالی نکالیں گے، اللہ مارے گا. بچپن میں ایک بار میری بڑی بہن نے کہہ دیا کہ تجھے اللہ مارے گا، غصے میں آ کر کہہ دیا، میں اس کے پیچھے پڑ گیا کہ نہیں نہیں بول بول، نہیں مارے گا، نہیں نہیں بول، نہیں مارے گا. تو جب تک اس نے کہا کہ نہیں مارے گا، پھر مجھے چین آیا گیا. تو یہ الحمدللہ بچپن سے ہمارا ماحول، پھر شرم و حیا کا ماحول. آج کل تو بس بالکل یہ نہیں کہ عجیب و غریب، غریب و عجیب ماحول بن گیا ہے. ہم نے جو ماحول دیکھا نا تو حیرت ہوتی ہے کہ آج کل کیا کیا لوگ ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ کرے کہ وہ ماحول بھی آ جائے. آپ چاہیں گے تو سب آ سکتا ہے، مطالعہ کریں گے، اجتماعات اٹینڈ کریں گے، مدنی مذاکرات اٹینڈ کریں گے، اور بیانات فرمائیں گے، دینی کام کریں گے، قافلوں میں سفر، نیک اعمال کے مطابق عمل کر کے رسالہ روزانہ جائزہ لے کر اعمال کا پر کر کے جمع کروائیں گے پہلی تاریخ کو، یہ سب کریں گے نا. تو یہ باتیں آپ کے انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کے اندر سرایت کرتی جائیں گی، اور یہ اس طرح کا ماحول آپ ہو سکتا ہے گھر میں بنا پائیں، کہ اور بھی ہو سکتا کئی گھروں میں ایسا ماحول ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ سب کے ماحول ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہوا. میں ایک جنرل بات کرتا ہوں، خرابیاں بڑھ گئی ہیں. یہ نہیں کہ ہر فرد جھوٹا ہو گیا، یا ہر فرد مطلب یعنی کہ گناہوں میں ہی ہے، ایسا نہیں ہے. اولیاء کرام بھی تو انہی لوگوں میں ہوتے ہیں نا. انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر 40 صالحین ان نیک بندے میں سے ایک ولی ضرور ہوتا ہے. لوگوں کے جب مجمع ہو، بھیڑ ہو، جیسے یہ بھیڑ ہے، تو اس میں دعا قبول ہوگی، قبولیت کے زیادہ قریب ہے. کہ اب یہ ظاہر ہے کہ ہم اس نے ذہن رکھیں گے نیک لوگوں کا اجتماع ہے، اور ان نیک لوگوں کا اجتماع کے جو راہ دین میں، علم دین کے سفر میں، اس وقت تو جو طلباء کرام جمع ہیں علم دین کے سفر میں، تو یہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح، یہ اس راہ میں فوت ہو جائے تو ان کو شہادت کا رتبہ ملے. یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کے لیے فرشتے، جن کی خوشنودی کے لیے راستوں میں پر بچھائیں، چیونٹیاں جن کے لیے دعائیں کریں اپنے بلوں میں. تو ابھی ان کے قرب میں دعا قبول نہیں ہوگی تو کیا سنیما گھر میں ہوگی یار؟ یار یہ نیک لوگوں کا مجمع ہے. اللہ میرے حسن ظن کی اور میرے کہے کی لاج رکھ لے. ہاں ہر فرد نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے. عام طور پہ یہ کہ پانچوں انگلیاں صحیح نہیں ہوتی تو انڈرسٹوڈ ہے، لیکن یہ کہ ہر فرد کو ہم برا، ان میں ایک سے ایک نیک بندے ملیں گے، ایک سے ایک سنجیدہ استعمال ملیں گے، ایک سے ایک تہجد گزار، اشراق چاش کے پابند، علم دین میں اپنے مگن، سبق میں مگن، مسائل میں پاورفل، ایکوریٹ، مضبوط ملیں گے اپنے. وہ طلبہ میں ہوتے ہیں بعض کہ جو عالم کہلاتے ہیں ان کو پیچھے رکھ دیں، اتنی ان کی ماشاءاللہ نالج ہوتی ہے، معلومات ہوتی ہے، وہی مطالعہ. تو جو آپ کو اسباق پڑھا جاتے ہیں وہ لمیٹیڈ ہیں. اب بولو کہ سب اس میں آ جائے گا تو ایسا نہیں ہے. آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا، اچھی صحبت بھی، لیکن اچھی صحبت تلاش کرنا آنا چاہیے، ورنہ پھر اکیلے ہی بھلے، حالات بہت خراب ہیں. یہ کہ جس کو آپ گوری چمڑی والے وہ دیکھیں سفید ریش، تو پھر یہ کہ وہ کچھ کا کچھ نکلے، خدا نخواستہ صحابہ اہل بیت کے بارے میں کمزور نکلے، یا اور بھی کئی خرابیاں ہوتی ہیں کہ جو دیکھنے میں مطلب بڑے سونے سونے لگتے ہیں، لیکن انگریز بھی تو سفید چمڑی والا ہی تو ہوتا ہے. تو اس لیے وہ اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدرسہ کے ناظرین، امیر السنت دامبر قاتم العالیہ نے اپنی بڑی بہنوں کے سالانہ برسی کے موقع پر اصال ثواب کا اہتمام کیا. آئیے آپ کو اس کا ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں.
اصال ثواب کی اہمیت، فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہے، کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و مافیا، یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، سے بہتر ہوتی ہے. اللہ پاک قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب یعنی عیسیٰ علیہ السلام پہاڑوں کی مانند ادا فرماتا ہے. زندوں کا ہدیہ یعنی مردوں کے لیے گفٹ دعائے مغفرت کرنا ہے. الحمدللہ 24 کو میری بڑی بہن حاجہ خدیجہ اور 26 ذوالحج کو میری بڑی بہن فاطمہ بھائی کی سالانہ برسی ہے. آج 25ویں رات ہے ذوالحج شریف کی, تو عیسیٰ علیہ السلام کی ترکیب ہے. آپ کا بھی بڑا احسان ہوگا کہ کم از کم ایک درود پاک پڑھ کر میری مرحومہ بہنوں کو عیسیٰ علیہ السلام فرما دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم.
اگر آپ نے بھی عیسیٰ علیہ السلام نہ کیا ہو تو عیسیٰ علیہ السلام ضرور کیجئے گا, بلکہ ابھی ہاتھوں ہاتھ ابھی اس نے درود شریف پڑھ کے عیسیٰ علیہ السلام کر دیں تو اسی نیت سے درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم. یہ میری بڑی بہن جو یہاں تھی نا فاطمہ, سمجھو وہ میری ماں کی جگہ, اور مطلب یہاں تک کہ جب دعوت اسلامی شروع ہوئی نا تو میرے لیے کھانا پکا کر ٹفن بھر کے مجھے دیتی تھی اور میں پھر دورے کرتا تھا. وہ دور تھوڑی تھا کہ پہلے آئی کارے اور پیچھے یاد بن گئے لوگ, وہ دور نہیں تھا شروع کا. تو یہ بیچاری مجھے یوں کرتی تھی. پھر اس سے پہلے بھی ہمارا جو تھوڑا بہت ہے نا گھر کا بھی اس طرح تھا کہ اسلامی بھائی اب گھر پہ میں لے جاتا تھا مغرب کی نماز کے بعد, لنگر کھلاتا تھا ان کو دلیا. وہ دلیا بھی ٹیسٹی ہوتا تھا, گوشت مسالہ ڈال کے موقع کی مناسبت سے یا ویسے ہی مسالے دار. کسی نے کھایا وہ شاید ہوگا نہیں, ہاں ہی کھاتا ہو اصل گھر میں
جو اسلامی جمع ہوتے تھے موسیٰ لینڈ میں.
ہاں ہاں
کئی دفعہ کھایا. میرا ولی بھائی آپ نے کیا تھا اپنے موسیٰ لینڈ والے گھر میں.
الحمدللہ تو یہ بڑی بہن میری جو تھی نا ایکٹیو تھی, حالانکہ وہ تھی معذور, ہاں اٹھ نہیں سکتی تھی, لیکن یہ روزانہ صبح گیہوں پانی میں ڈال کے یہ, اور دوسری بہن بھی تھی میری, یہ دونوں مل کر یہ کرتی تھیں. تو یہ چڑھا دیتی تھی صبح سے گیہوں چڑھا دیتی تھی, دلیا خریدنا نہیں پڑتا تھا, وہ گل 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 کر شام تک پھٹ کر گندم جو ہوتے تھے کنک دلیا بن جاتے تھے. تو یہ ہم لنگر چلاتے تھے اور کچھ روٹیاں خرید لیتے تھے. اچھا ان دنوں میرا ذہن یہ تھا, میں یہ بولتا تھا کہ دیکھو میں چاہوں تو آپ کو مرغی کی بریانی کھلا سکتا ہوں, لیکن میں یہ چندہ اور میں نہیں کروں گا, میں نہیں کرتا تھا. میں نے کہا ایک بار ہی کوئی دے گا مجھے آپ کے لیے بریانی, بعد میں تو وہی دلیا رہ جائے گا. تو یوں میرا وہ اس طرح الحمدللہ ہمارا وہ ذوق تھا. تو یوں میں کہہ رہا تھا کہ میری بڑی بہن کا دعوت اسلامی کے کام میں بھی میرے ساتھ اس طرح کا تعاون تھا الحمدللہ. اللہ غریب کی رحمت فرمائیں دونوں بہنوں کو. اور ایک کو جو کولمبو والی تھی ذرا وہ دور ہی تھی, بڑی تھی ان تینوں میں وہ بڑی تھی. فاطمہ جن کا یہ 26 کو یوم وفات ہے تو وہ ان سے چھوٹی, اور پھر ایک ان سے چھوٹی, وہ جو ان سے چھوٹی تھی وہ مجھ سے ایک سال بڑی تھی. سب سے چھوٹا اپنے ماں باپ کا میں, اور ہمارے ان اولادوں میں ماں باپ کی ایک ہی بچ گیا ہوں. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے, صرف اپنے در کا محتاج رکھے, غیر کی محتاجی سے بچائے, اور آخری سانس تک دین کی خدمت کرتا رہوں.
ایک بہن کا نام کیا تھا
ہماری یہ تینوں میں؟ خدیجہ, بی بی فاطمہ کی امی جان, خدیجہ نام تھا. دوسری جن کے میں نے خاص کر کے کہا کہ وہ ٹفن بھرتی تھی وہ فاطمہ جو معذور تھی, اور تیسری زہرا. اس کا مطلب کہ میرے والد صاحب محب اہل بیت تھے. ہم کو تو یہ سمجھو خاندانی طور پر الحمدللہ یہ ورثہ ملا ہے کہ ہم لوگ اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اللہ کی رحمت سے. یعنی بچپن میں جب مجھے نام لینا نہیں آتا تھا امام حسین کا, اتنا چھوٹا تھا میں, جب بھی ان کا نام میں لیتا تھا اور خوش ہوتا تھا ان کا نام لے کر. اب وہ لوں گا نہیں وہ کس طرح میں اپنی زبان میں بولتا تھا, لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے, اٹھا کے داغ دے گا کہ دیکھو توہین کر رہا ہے. اب بچے تو بولتے کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں, تو ان کو توہین کا فتویٰ تھوڑی لگے گا. بہرحال یہ کہ یعنی اس وقت سے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا ماحول اس طرح کا, ہم لوگ خاندان محبان اہل بیت, ہمارا خاندان محبان سادات, سیدوں کے تعلق سے مجھے میری ایک ہی بیٹی ہے تو وہ ایک سیدوں کا رشتہ آیا تھا, میری یہی فاطمہ نے کہا تھا دیکھو کسی سید کو اپنی بیٹی مت دینا, وہ اس کا ایک سوچ بتا رہا ہوں, سید کو بیٹی مت دینا پھر ہم اس کو برا بھلا نہیں بول سکیں گے, گڑبڑ کرے گا تو سید کا ادب نہیں کر سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں, میں ہوں منگتا میں گدا, میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا, میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا, یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا, یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا, شعر گو مدحت سرا, شعر گو مدحت سرا اصحاب اہل بیت کا, ہے خدا مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا,
بیدان صحابہ اور اہل بیت, بیدان صحابہ اور اہل بیت, بیدان صحابہ اور اہل بیت, اہل سنت کا ہے بیرا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول.
امیر سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے تو ادب و احترام کا ایک یہ معاملہ بیان فرمایا اپنے گھر کی طرف سے, اب اگر کہیں اس طرح کا رشتہ ہو کہ سادات کے گھرانے میں رشتہ ہو رہا ہے, یعنی لڑکے والوں کی طرف سے آ رہا ہے لڑکی کے لیے جو غیر سید ہے, یا سیدہ کا رشتہ غیر سید سے شرائط جو مکمل ہے وہ پوری ہو رہی ہیں, جو بھی معاملات ہیں, تو اب کیا اس میں یہ ادب و احترام پیش نظر رکھتے ہوئے یہ رشتہ نہیں کرنا چاہیے, یا آپ کیا ارشاد فرمائیں گے سوال؟
بہت اچھی یار آپ نے توجہ دلائی, واقعی بات بزرگ تو کون ہے کہ وہ سادات کرام میں رشتہ کرنا پسند کرتے تھے کہ ہم بھی اہل بیت میں شامل ہو جائیں.
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فرمایا, اور امام محمد ابن محمد الغزی العامری رحمۃ اللہ تعالیٰ حسن التنبو میں آپ نے فرمایا کہ سادات میں نکاح کرنا یہ مستحب ہے.
اب اگر اس وقت یہ معلومات سر نہیں تھی, مجھے بھی نہیں تھی, لیکن بعد میں یہ سب معلومات بہت بعد میں ہوئی, لیکن وہ اس کا بھی ایک عشق تھا میری بہن کا بھی, یا پھر ہم ادب نہیں کر سکیں گے, اس کو کچھ بول نہیں سکیں گے, تو یہ مجھے پسند آ گئی یہ بات ان کی. سادات کرام سے بالکل یعنی کہ رشتے کرنے چاہیے, کرنے چاہیے, کرنے چاہیے, ورنہ یہ آج کل ویسے ہی مطلب شادیوں کے لڑکیوں کے مسائل اتنے زیادہ ہیں, لڑکیاں پیدا بھی زیادہ ہو رہی ہیں, تو پھر یہ کہ اب سادات کی لڑکیاں مائنس کر دیں گے ہم تو بڑا مشکل کھڑا ہو جائے, مشکل کھڑی ہو جائے گی, کہ سادات کرام جو ہے دعوت اسلامی کے جو ماحول میں ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کو اپنے خاندان میں ان کی مرضی کا رشتہ نہیں ملتا ہوگا, تو یہ رجوع کرتے ہوں گے ہمارے کہ ہمارا کوئی مبلغ مل جائے دعوت اسلامی کا, ہے نا, کوئی اس طرح کوئی مدنی مل جائے, کوئی مفتی مل جائے, یہ کوششیں کرتے ہوں گے اس طرح. تو یوں مطلب یہ کہ اگر ہماری ترکیب بنتی ہو جو کوئی رکاوٹ نہ ہو اسی, تو ان کو فوقیت دینی چاہیے سید زادیوں کو. ادب تو انڈرسٹوڈ ہے, اس بہانے یہ جھگڑے کم ہوں گے یار, میاں بیوی کے لڑائیاں ہوتی ہیں، ساس بہو کے لڑائی ہوتی ہے، اگر یہ محبان اہل بیت ہوں گے صحیح معنوں میں تو اب لڑیں گے نہیں اپنی بہو سے، اس کو اچھی طرح رکھیں گے تو جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے نا یار، جھگڑے تو ہوتے ہی ہیں نا میاں بیوی میں، ساس بہو میں تقریباً ہوتے رہتے ہیں، نند بھاوج میں تو بے سا ماحول ہوئی بھی ضروری نہیں ہے گھر میں، یہ سارے کے سارے 100% یوں کریں۔ ہمارے گھر میں تو مطلب میری، ہاں میرے بچوں کی جو امی ہے اس کا بھی تعاون تو دعوت اسلامی میں یوں رہا نا کہ مجھے کبھی نہیں بولا کہ کیوں اتنی دور جاتے ہو تو کیوں نہیں آتے ہو، تو میں دورے یہ وہ سب کرتا رہتا تھا، کبھی بھی آج تک نہیں بولا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ جب بھی تو میں الحمدللہ یہ ٹینشن فری ہو کر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ورنہ یہ کہ گھر میں کڑکڑ ہوتی رہے تو آدمی ٹینشن میں آ جاتا، کام نہیں کر سکتا۔ تو بہنوں کی طرف سے بھی کڑکڑ نہیں دین کے کام میں، نہ بچوں کی، میں کبھی کبھی بولتا، میں نے بولا بھی ہے، معافی مانگی ہے اپنے بچوں کی امی سے کہ میں ٹائم نہیں دے پاتا، کیا ہوا تو دین کے کام کے لیے جاتے ہیں نا، یہ ذہن ان کا الحمدللہ۔
بابا ایک بار پھر بول دے تو، جو امی جان نے آپ کو جو کہا تھا
ایک سے زیادہ بار،
ہاں وہ دوبارہ بول، ہماری اسلامی بہنیں سن لیں جن کے اسلامی بھائی جاتے ہیں نا مقافلوں وغیرہ میں، دیکھو کہتے خوش ہو گئے ان کے بیچاروں خوشیاں،
ایسا نہ ہو کہ ان سے پوچھیں اور یہ بول دے کہ مجھے یاد نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، پرانی باتیں کر رہا ہوں۔ تاہم یہ کہ جیسے کہ وہ کہ مجھے معاف کرنا، میں ٹائم نہیں دے سکتا، گھر میں چلا جاتا ہوں ادھر ادھر، تو کیا ہوا، آپ تو ان کے کام کے لیے آتے ہیں نا، اس طرح کے جواب بھی سنے ہیں۔
تعاون دونوں طرف سے ہونا چاہیے،
جی جی،
ہماری کئی اسلامی بہنیں جو ماشاء اللہ دینی خدمات انجام دیتی ہیں تو ان کو ان کے محرم کی طرف سے تعاون ہو تو وہ زیادہ دین کا کام کر سکیں گی، اور جو اسلامی بھائی دینی خدمات میں مصروف ہیں، ان میں دین سیکھنے سکھانے میں مصروف ہیں، ان کو اس گھر کی جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں ان کا تعاون ہوگا تو وہ اللہ نے چاہ تو وہ بھی زبردست اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔
اور آپ کے جانے کے بعد آپ کے فضائل بیان ہوں گے اور آپ کو عیسیٰ علیہ ثواب ملے گا انشاءاللہ، وہ جھگڑا کریں گی تو پھر بھول جاؤ۔ تعاونوا علی البر والتقوی، یہ قرآن شریف کا حکم ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔
اس میں حضور گھر میں کردار کا بھی بڑا اثر ہے، صرف جیسے کہ اگر چلے باہر گئے، باہر سے جب گھر آئیں گے یا اسلامی بہنیں ہیں جب گھر آئیں گی تو دونوں کو گھر میں بھی اپنے کردار کو بھی اسی انداز سے شریعت دین اخلاق کے ساتھ اپنے گھر میں رہنا، تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے میں مزید مدد مل جاتی ہے، کہ یہ گھر میں جب بھی کوئی گھر میں ہو تو اس کے ساتھ پھر آپس میں جو تعلق ہو وہ بڑا اچھا انداز ہونا چاہیے اخلاقی طور پر بھی۔
اصل گھر میں تعاون ہوتا ہے،
جی
بارہا ہوتا ہے، لیکن خود جو اسلامی بھائی آیا ہوتا ہے، اب 20-30 سال اس نے اڑاوڑی کی ہے پھر ہمارے پاس آیا، اب وہ تھوڑے دنوں میں ایک دم سے تو کوئی تبدیلی آنا ضروری نہیں ہے نا، تو وہ تھوڑا بے احتیاطیاں کرتا ہے، اڑاوڑی کرتا ہے، تو پھر یہ گھر میں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اسلامی بھائی کو چاہیے کہ گھر میں سیریس رہے، جب بھی آئے جائے سلام کرے، نرمی سے بات کرے، نگاہیں حتی الامکان نیچی رکھ کر بات کرے ماں اور باپ سے، ماں باپ کو آتا دیکھ کے گھر میں تو کھڑا ہو جائے، تعظیم کرے۔ آپ اگر باپ غصے میں بھر کر کے آئے تو اس کو میں نہیں ٹھکائے لگاؤں گا، باپ کا ہاتھ رک جائے گا، کھڑے ہوں گے نا احترامن، ابو دعا کیجیے گا، امی دعا کیجیے گا، دس بوسی کریں۔ میری ماں کی آخری شام تھی، آخری رات، مجھے پتہ نہیں تھا، اتوار کو دورہ پڑا تھا لیکن مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی، ڈاکٹر نے اشارہ کیا تھا، اندھا تھا تک دل کا دورہ پڑا، پھر میری ماں نے مجھ سے کہا، یہ کبھی کبھی میری ماں بولتی تھی، چلو بھائی سب توبہ کرو، توبہ کرو، تو کوئی کفر نکل گیا ہو کیا ہو گیا ہو, مجھے پوچھتی تھی کہ یہ کفر تو نہیں ہے, یہ چیز اس کا مسئلہ کیا ہے. تو یہ میری ماں نے جب وہ, اور یہ جب دورہ پڑا نا تو میں نے اس میں بھی ایک ہماری اس طرح نشست ہوئی توبہ کی, تجدید ایمان جو احتیاطاً کرتے ہیں, اس طرح کی مجھے یاد پڑتا ہے کچھ ہوئی تھی ترکیب بھائی بہن ہم مل کر. بھائی تو خیر میں ہی تھا زندہ, بڑے بھائی بھی وفات پا چکے تھے, ماں بعد میں گئیں, بڑا بھائی جو تھا وہ پہلے گئے. تو جب آخری جمعرات جو ان کی آخری تھی, لے ہمیں تو خیر کوئی پتہ نہیں تھا, تو میں عشاء کی نماز کے لیے میں نے جب نکلنا تھا عشاء کی نماز کے لیے, تو میں نے ماں کا ہاتھ پکڑا کہ میں چوموں. اس وقت پتہ نہیں ماں کو کیا ہوا, نہیں بلکہ ہاں خود میری ماں نے مجھے کہا کہ تیرے ہاتھ دے, تیرے ہاتھ دے میں تیرے ہاتھ چوموں. ارے میں نے کہا ماں آپ ہاتھ چومیں گی میرا, میں چومتا ہوں کر کے میں نے ہاتھ پکڑا اور چوما, ہو سکتا ہے انہوں نے بھی چوما ہو, مجھے نہیں پتا تھا کہ آج یہ کچھ ہونے والا ہے. پھر انتقال سے پہلے یہ بار بار وہ جو مجھے بتایا بہنوں نے کہ یہ بار بار بولتی تھی کہ میرے کو بابو بولتے تھے گھر میں, چھوٹا تھا نا سب سے, یہ بابو دور نہ رہ جائے اس کو جلدی بلاؤ. تو میں اس وقت ہمارا اجتماع ہوتا تھا نور مسجد میں, تو کوئی آیا آپ کو آپ کی بہن یاد کرتی ہے, تو میں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی, میں پھر مصروف رہا. ان دنوں ہمارا مدنی مذاکرہ نام نہیں تھا لیکن سوال جواب کا سلسلہ ہوتا تھا نور مسجد میں اجتماع میں. تو یہ پھر دوبارہ آیا, اب میرے ایک دم کھٹکا ہوا, میرے غیر ہونا ہو امی کو کچھ ہوا ہے. تو میں فوراً بند کر دیا اور میں نے کسی ایک کے کان میں کہا کہ لگتا ہے میری ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہے, تم پیچھے آؤ. تو میں گیا, وہ بھی پیچھے ہم پہنچے تو خیر وہ میری ماں کی زبان بند ہو گئی تھی. میری بہن نے بتایا کہ انہوں نے زمزم شریف ہم نے پلایا, استغفار کیا, کلمہ پڑھا اور پھر زبان بند ہوئی اور باہر لے گئے. میرے سامنے انہوں نے دم توڑا, یاسین شریف پڑھتا تھا لیکن اتنی اس وقت وہ کیفیت تھی کہ پڑھنا دشوار تھا, میری ماں کو موت کے جھٹکے آ رہے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے دم توڑا, جس جگہ پر وفات ہوئی ان کی وہ خوشبودار ہوئی وہ جگہ, میں اسلامی بھائیوں کو لا کر سنگاتا تھا. اچھا 40 دن تک ہمارے گھر میں طرح طرح کی, وفات کے وقت 10:15 بجے غالباً ٹائم تھا, وفات کے وقت خوشبوئیں پھیلتی تھی, میں اسلامی بھائیوں کو لا کر سنگاتا تھا. اس وقت بھی میں ٹنا ٹن سنی رضوی اعلی حضرت کا ماننے والا, میں کہتا تھا کہ دیکھو سنی اس شان سے جاتے ہیں. اتنی خوشبو پھیلتی تھی ہمارے گھر میں کہ میری بہنیں ڈر جاتی تھی بعض اوقات, اچانک وہ ٹائم ہوتا تھا اور خوشبو پھیل جاتی تھی. یہ خیال میں 40 دن تک یہ خوشبو آتی رہی, پھر ختم ہو گئی. اللہ کی رحمت کرم, اللہ پاک میری ماں کو بھی میرے والد کو بھی ہم سب کو ہمارے سب کے والدین کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے. یہ میری ماں کی برکتیں, میرے والد صاحب بھی کہا جاتا تھا کہ اچھے آدمی تھے, ان کی برکتیں سب اللہ کا کرم ہے. میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا, الحمدللہ بیٹھا ہوں الحمدللہ. اللہ پاک آخری سانس تک دین کی خدمت کرتے رہنے کی سعادت بخشے. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ دعا 3 بار پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع
ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
ایک سوال میں ہم حضور جس علاقے میں محلے میں رہتے ہیں تو ایک مبلغ کے لیے اپنے علاقے میں اور محلے میں جو رہنے کا انداز ہے جب وہ پڑوسیوں کے ساتھ ہو یا دیگر کے ساتھ ہو وہ کتنا کیسا ہونا چاہیے کہ اس سے زیادہ زیادہ دین کا فائدہ اور مسجد کی آباد کاری میں وہ معاون ثابت ہو.
اللہ اللہ, جب نماز کے لیے نکلیں تو سلام کر کے اطراف میں جو بھی نظر آئیں نماز چلو بھائی جماعت تیار ہے, اگر یہ لے کے یوں کریں گے نا آپ انشاءاللہ نمازیوں کی تعداد بھی بڑھے گی اور آپ کا امیج بھی اچھا قائم ہوگا. اچھا, علاقے میں یا گھر میں جھگڑے کریں گے تو گھر کے جھگڑے بھی باہر آ جاتے ہیں, یہ مطلب خیال رکھیے گا. یا تو آپ کی چیخم دھاڑ کے آوازیں گلی والے سن رہے ہوتے ہوں گے, یا یہ کہ امی پہنچا دے گی, ابو پہنچا دیں گے, بھائی پہنچا دیں گے, یہ پہنچا دیتے ہیں بعض اوقات, یہ مولانا بنتا ہے, بڑا شریف آدمی ہے, سب کے سامنے بچھا بچھا جاتا ہے, باپ کے سامنے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرتا ہے, امی کو تو جواب ہی دے دیتا ہے. اس طرح مطلب یہ کہ نہیں ہونا چاہیے, گھر میں بھی مبلغ, باہر بھی مبلغ, بازار میں بھی مبلغ, دکان پر بھی مبلغ, ہر جگہ مبلغ مبلغ ہو, موقع کی مناسبت سے نیکی کی دعوت دے, اپنے کردار سے بھی دعوت دے, اپنی گفتار سے بھی دعوت دے. گفتار میں نے بولی بولنا, کردار وہی اپنے انداز جو ہے اپنی زندگی کے, تو اس سے نیکی, پرہیزگاری, حسن اخلاق, تو اگر آپ حسن اخلاق اپنا لیں گے نا, نرمی, جھگڑے نہیں, فضول بحثیں نہیں. اب اس میں کتنے تو مناظر ہوتے ہیں یار, تو سب سے بحثیں کرتے پھرتے, اور آتا ہوتا ہے نہیں کوئی, مجھے تو اس سے سب کا کام نہیں ہوتا. آپ مطلب نیکی کی دعوت نے انشاءاللہ بیڑا پار ہے. اسی طرح کی مطلب ایسی بد نظمی نہ کریں, مسجد کے امام سے نہ بگاڑیں, مسجد انتظامیہ سے نہ بگاڑیں, ورنہ پھر آپ کو مسجد میں کام نہیں کرنے دیں گے. ظاہر کہ وہ اپنے کام سے کام رکھیں, سب سے میٹھے میٹھے محبت بھرے انداز میں ملیں گے نا, تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا, اور آپ جو چاہتے ہیں نا وہ بھی انشاءاللہ پھر ہو جائے گا.
اس میں جو اسلامی بہنیں اس وقت جو لائیو دیکھ اور سن رہی ہیں, جو مبلغائیں ہوتی ہیں, انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے آس پڑوس کے اندر اپنے نیکی کی دعوت اور اپنے اخلاق اور کردار کے ساتھ اپنے آس پڑوس کو بھی اسی انداز سے پھر وہ بھی دیکھیں.
سبحان اللہ, بالکل. اب اگر یہ بھی اپنے میاں سے لڑتی رہے گی اور اس کی چیخیں محلے والے سنتے ہوں گے, پھر جا کے نیکی کی دعوت دے گی تو اثر کیسے پڑے گا؟ بچوں پہ چیختی رہے گی, بچوں پر بھی چیختی ہے. اچھا, بعض بچوں پر چیخ کر بچوں کے ابو کو سنا رہی ہوتی ہے, نندوں کو سنا رہی ہوتی ہوں گی, یہ نہیں کرے, سب سمجھتے ہوتے ہیں کس کو سنا رہی ہے,
تو اسی لیے تو سنا رہی ہے,
برتن بچاڑے گی زور سے, یہ احتجاج کا الارم ہے,
تو یہ اسی لیے تو کر رہی ہے, اس کو سمجھ آتی کہ سب کو سمجھ آ رہی ہوگی, ورنہ کرے کیوں. اللہ اکبر.
تو بالکل ظاہر باطن صاف ہوگا تو انشاءاللہ مکہ مدینہ ہو جائے گا ماحول, لیکن اب بھی یہ ٹھاؤ کے ٹھاؤ کے بیٹھے ہیں سب, اب جو برسوں کی عادتیں پتہ نہیں کیسے جائیں, یہ باہر نکلیں گے تو اب کوئی سی سی ٹی وی میں دیکھ لینا لگے ہوئے کون کیا کر رہا ہے, سب نظر آ جائے گا. اچھا, اب احتیاط کریں گے نا, فضائل مدینہ کے باہر احتیاط کریں گے, تھوڑا دور جا کے کچھ کریں گے, اعمال نامے لکھنے والے فرشتے بھی تو ہیں, پھر یہ کہ جہاں بھی جاؤ اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے ظاہر باہر اندر گھر میں گھر کے باہر درجے میں کلاس میں ہر جگہ اپنا اخلاق کردار صاف ستھرا ہوگا تو انشاءاللہ آپ بغیر الیکشن کے سردار بن جائیں گے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین
ایک اعلان,
اچھا اعلان ہو جائے.
امیر علیہ سنت کہ والدہ کا تذکرہ ہم نے امیر اہل سنت سے سنا، اس کا تفصیلی حال جاننے کے لیے امیر اہل سنت کی والدہ کے تعلق سے رسالہ جاری ہوا ہے، فیضان ام عطار، فیضان ام عطار، اس رسالے کا مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ بہت مفید معلومات حاصل ہوں گی انشاءاللہ الکریم.
مدنی چینل دیکھتے رہیے، نماز کی پابندی کرتے رہیے.
فیضان شاہ دوسرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی زیہ مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی زیہ مدنی مذاکرہ.